أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد ناظرین کرام السلام علیکم پروگرام آگاہی کے ساتھ آپ کا میزبان قمر رضوی حاضر ہے ناظرین کرام حالیہ دنوں میں عراق میں انتخابات ہوئے ان انتخابات کا نتیجہ کیا نکلا اور کیا نکلنا چاہیے تھا اس حوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے کہ ہم عراقی انتخابات پر بات کریں ہم عراق کے جو تاریخ ہے اس پر بات کرنا چاہیں گے عراق کی تاریخ یا ایران کی تاریخ یہ دونوں عراق ایران یا حجاز مقدس جس کا نام تبدیل کر کے سعودی عرب رکھ دیا گیا ان کی تاریخ تشیع سے وابستہ ہے تشیع اگر چاہے بھی تو اس سے اپنی جان نہیں چھڑا سکتی آج ہمارے درمیان حجت الاسلام المسلمین مولانا آغا نقی ہاشمی صاحب جلوہ افروز ہیں ایک مرتبہ پھر آغا صاحب آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے آغا صاحب جیسا میں نے انٹرو میں کہا تھا تھوڑا سا آپ جو ہے نا عراق کی ہسٹری بتائیں کیونکہ آج کل کی ڈیموگرافی کو چینج کرنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے یا جو امریکہ کی جانب سے انویژن ہوئی حملہ ہوا اور اس کے بعد بھی جو ہے نا کچھ حالات چینج ہوئے تو آپ تھوڑا سا عراق کی تاریخ کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں تو
بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کا بھی اور آپ کی ٹیم کا بھی موقع فراہم کیا ایک اور اہم موضوع کے ساتھ ہم یہاں حاضر ہوئے عراق جیسے کہ آپ نے بھی کہا عراق ہو جہاں ہمارے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی قبور ہیں اسی طرح سے ایران آپ ہم اس سے رشتہ کبھی بھی کسی بھی وقت منقطع نہیں کر سکتے اور اسی طرح سے حجاز کہ جہاں خانہ کعبہ جیسی مقدس جگہ اور سرزمین کے ساتھ ساتھ یعنی مکے کے ساتھ ساتھ مدینہ اور پھر جو وابستگی ہے تشیع کی اہل بیت علیہم السلام سے تو اس کا سب کچھ یہ سلسلہ ان تین ملکوں سے اتنا زیادہ جڑا ہوا ہے کہ تشیع بغیر جو کچھ ہو جو حادثہ ہو انتخابات ہوں تاریخ ہو دھماکے ہوں شہادتیں ہوں الحمدللہ اربعین کے پروگرامز ہوں یعنی جو کچھ ہونا ہے ہم اگر گہرائی کے ساتھ حالات کو نہیں جانتے تو ہمارا رشتہ بڑا سطحی سا رشتہ بن گیا ہے ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا بہت عظیم سرزمینیں ہیں لیکن ہم بہت ہی سطحی معلومات رکھنے والے لوگ ہو گئے یعنی شاید موجودہ نسل جو ہے وہ تحقیقات اور گہرائی میں جانا ہی نہیں چاہتی اس لیے ہم یعنی کبھی یہ نہیں پوچھتے کہ یہ ہو کیوں رہا ہے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ یار یہ سارے مسائل حل کب ہوں گے یعنی مثلاً جوکر وجود میں آئے جو کہ امریکہ نے خود وجود میں لایا ان کو اور بڑا کیا اور ان کو پالا پوسا اور ان کو بہت فنڈ دیا اور انہوں نے عراق کے حالات کو 2.5 سال پہلے 3 سال پہلے خراب کر دیا مظاہروں کے ذریعے سے گورنمنٹ گرا دی اور اس کے بعد جو ہے نا وہ حالات زائرین کے لیے بھی خراب ہو گئے اربعین کے موسم سے پہلے پہلے سب کچھ ہو رہا تھا اب مومنین جو ہے نا ان کے سوالات یہ نہیں تھے کہ ہو کیوں رہا ہے حالات اتنے خراب کیوں ہو گئے ہیں یہ تو شیعہ آبادی یہاں 70% لوگ شیعہ ہوں یا 60% لوگ شیعہ ہوں وہاں پر یہ کیا ہو رہا ہے لوگ نہیں پوچھ رہے لوگ بس یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ بتا دیں کہ ہم زیارتوں پہ کب جا سکیں گے یعنی آپ دیکھیں لوگوں کے سوالات دوسرے لفظوں میں ہمیں مطلب ہی نہیں ہے کہ ہماری اس مقدس سرزمین کے ساتھ کیا ہونے والا ہے ایران کے ساتھ کیا ہو رہا ہے عراق کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا حجاز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس لیے الحمدللہ جو آپ کے پروگرامز ہیں آگاہی عنوان سے ہدف بھی ان کا یہی ہے اب یہ ایک پروگرام میں نہیں سمیٹ سکتے اگر ہم چاہیں بھی تو عراق کو ایک پروگرام میں نہیں سمیٹا جا سکتا اس لیے جس طرح پہلے انشاءاللہ فلسطین کے موضوع پر اور مختلف موضوعات پر ہم نے قسطوار ایک سلسلہ چلایا تھا ہمیں یہاں پر بھی شاید چند پروگرامز کرنے ہوں گے تاکہ ہم اور ہماری وہی کوشش رہے 20-25 منٹ سے زیادہ ہم نہ لیں تاکہ انشاءاللہ وہ دیکھنے والوں کے لیے جو ہے وہ آسان اور بھاری نہ آئے ان پہ اب آئیں تاریخ عراق کی طرف ایک تو بنیادی بات ہے کہ جو میں پہلے بھی اور شاید ہر دفعہ کہتا رہوں گا جب تک کہ یقین نہ ہو جائے کہ ایک ایک آدمی کے دماغ میں بیٹھ گئی یہ بات وہ کیا ہے کہ دیکھیں ایک تو تاریخ وہ ہے نا کہ جو بادشاہوں سے جڑی ہوئی ہے صحیح. وہ تاریخ ہے جس پر ایک ملک کی طاقتور مملکہ بادشاہت کہیے سلطنت کہیے وہ قبضہ کرتی ہے دوسرے ملک کے اوپر ایک تو وہ تاریخ ہے وہ تو بہت ہی بری تاریخ ہے ٹھیک ہے جی ایک دوسری تاریخ ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مذہب کی بنیاد پر دین کی بنیاد پر آپ کے عقیدے کی بنیاد پر آپ کے فرقے کی بنیاد پر کسی جگہ پہ آپ کا قبضہ ہو گیا کسی علاقے میں آپ نے اپنی تھوڑی چھوٹا علاقہ رہا لیکن آپ نے وہاں پر کوئی نہ کوئی اپنی مرضی یا دوسرے لفظ اپنے مذہب کی تعلیمات کے مطابق کوئی حکومت قائم کر لی یہ دوسرا, یہ دوسری تاریخ ہے, دوسرا پہلو ہے دیکھنے کا. تیسرا پہلو ہے ہمارا, ہم اس کو قوم پرستی کے عنوان سے دیکھیں کہ بھائی عراق میں جو ہے وہ اتنے سارے قبائل ہیں, یا عراق میں اتنے سارے قبائل کی بات ابھی نہیں, فرقہ اگر ہم کہیں تو ہم کہیں کہ مذاہب ہیں, یا ایران میں آپ آئیں تو اتنے زیادہ مذاہب پائے جاتے تھے, آپ ہندوستان جا رہے ہیں مذاہب ہیں. تو ایک سیاست جو ہے مذاہب کی بنیاد پر بھی ہوئی ہوئی ہے کہ علاقے تقسیم ہو رہے ہیں, اور صلیبی جنگوں نے تو بہت ہی زیادہ اس کو ہوا دی ہے. ایک تاریخ ہے. چوتھی تاریخ ہے یہ قبائل والی, یہ ایک الگ تاریخ ہے. یعنی مختلف قبیلے جو طاقتور ہوتے تھے وہ دوسرے قبیلوں کو دبا کے قبضہ کر لیتے ہیں. بڑا آسان ہے سمجھنا اگر ہم تھوڑا بہت بھی آگاہ ہوں اپنے یہاں کے بلوچستان سے. ہمارا بلوچستان سارا قبائلی علاقہ ہے, یعنی یہاں پر جو طاقتور ہے قبیلہ وہی حکومت بھی بنا لیتا ہے, گورنمنٹ بھی اسی کو سپورٹ کرتی ہے, ہماری ادارے ایجنسیز بھی اسے سپورٹ کرتے ہیں. تو یعنی یہ بھی ایک روش ہے دیکھنے کے انداز ہے دیکھنے کا. پھر آ جائیے برطانیہ بہادر نے جو کچھ کیا اس علاقے کے اندر اپنے مفادات کی بنیاد پر, اپنے ہی پپٹس کو اپنی ہی بنائی ہوئی کٹ پتلیوں کے ذریعے سے حکومت بنائی, یہ بھی ایک روش ہے دیکھنے کی علاقوں کو. اور آہستہ آہستہ ہم آئیں تو ابھی ہم کہیں گے کہ جب جا رہا تھا برطانیہ تو پھر اس نے جغرافیہ تبدیل کر دیا. اس نے جاتے ہوئے جو ہے وہ یعنی اس قدر فتنہ برپا کیا ہے زمینوں کی تقسیم میں کہ جو آج ہر ملک کا جغرافیہ بن گیا. جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا کہ میں کبھی بھی شاید اس بات کو جب تک کہ سب کو ازبر نہ ہو جائے چھوڑ نہیں پاؤں گا, وہ یہ جغرافیائی تقسیم ہے. جغرافیائی تقسیم آپ کو معلوم ہے کہ یہ چرچل کا کیا ہوا کام ہے, برطانیہ کا وزیر خارجہ پھر وزیر اعظم بھی رہا. اس خبیث انسان نے بلکہ برطانیہ کو ہی کہیے کہ جب اس کو پتہ چل گیا کہ اب ان علاقوں سے جو ہے نا وہ ہم نے جانے ہی جانا ہے, اور خلافت عثمانیہ کو ہم توڑ کے جائیں اور مسلمان ممالک کو عیسائی ممالک کی طرح بالکل ٹکڑے ٹکڑے کر دیں, ان کی جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی برانچز بنا کے قومیت کی بنیاد پر اور فرقہ واریت و مذہب اور ان کی بنیاد پر لڑوا دیں ہر ایک کو, تو اس نے جاننے سے پہلے جس کو مشہور جملہ یہ ہوا کہ ان کو لڑواؤ اور حکومت کرو, یہ مشہور اسی بات پر ہوا, یعنی فساد پھیلاؤ, فرقہ پھیلاؤ, تفرقہ پھیلاؤ اور حکومت کرو. انہوں نے یہ کیا ڈیوائیڈ اینڈ رول. اب انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اس کی جو تقسیم کی نا زمینوں کی وہ اس قدر بری کی ہے کہ آپ اس کو باقاعدہ نقشے میں دیکھ سکتے ہیں کہ جس علاقے کو ایران کہا جاتا تھا جب اس کی جغرافیائی تقسیم میں بارڈرز کا تصور آیا تو انہوں نے جہاں سارے فارس رہتے تھے یا شیعہ رہتے تھے تقسیم اس طرح سے کر دی کہ کچھ شیعہ عراق میں یا کچھ عرب ایران میں آ جائیں عراق کے, اور کچھ فارس جو ہیں وہ ایران میں چلے جائیں. کردیوں کی تقسیم اس طرح سے کر دی کہ چار ملکوں میں پھیل جائے, جو کردستان آج عذاب بنا ہوا ہے, عذاب بن گیا نا سب کے لیے. اب وہ کردستانی جنگجو قوم ہے, وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں تو اتحاد کر رہے ہیں, اب آپ 80 سال ہو گئے, 100 سال ہو گئے, 125 سال ہو گئے, ایک ملک کے ساتھ آپ کی زندگی گزاری جا رہی ہے, آپ اب آپ کی تمدن اور ثقافت جو ہے وہ تقریباً مل گئی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ ملتے چلے جا رہے ہیں, اب آپ کہتے ہیں علیحدگی چاہیے ہمیں. اسی طرح سے آپ سوڈان کو دیکھیں, آپ مصر اور تیونس الجزائر کو دیکھیں, آپ جہاں جائیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دونوں پڑوسی ملک آپس میں جھگڑے کی حالت میں ہیں. کیوں ہیں؟ یہ اس خبیثانہ تقسیم کی بنیاد پر ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ ریڈ پین سے جو ہے وہ پاکستان دنیا کا نقشہ سامنے رکھ کے اور یوں کر کے کھینچ دیا گیا. مفادات کو نہیں مد نظر رکھا کبھی, اپنے مفادات کو برطانیہ نے مد نظر رکھا اور وہ تقسیم کر دی. یہ یعنی اس جغرافیائی تاریخ کو سمجھنا بہت ضروری ہے تو آپ کے بہت کچھ آپ کے لیے کلیئر ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد جو دوسری بڑی تقسیم بنتی ہے وہ مذاہب اور فرقے کی بنیاد پر بنتی ہے. پھر تیسری بڑی تقسیم بنتی ہے وہ آپ کے قوم پرستی اور قومیات کی بنیاد پر بنتی ہے, پھر قبائل کی بنیاد پر بنتی ہے. بہرحال اس طرح سے امپورٹنس اور کے اعتبار سے یوں ایک تاریخ ہے کہ جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن ہم کیونکہ اوور آل ابھی جغرافیہ پہ, فرقہ واریت پہ, یا قبائلی تقسیم پر, یا قومیات کی بنیاد پر بات نہیں کر رہے, ابھی جو ہمیں بات کرنی ہے, ہمارا جو ابھی کا کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی طریقے سے عراق کو چند پروگرامز میں عراق کو کور کر سکیں کہ عراق کے اندر کیا ہو رہا ہے, عراق کو کب سے شروع کریں. ایک تو وہ تاریخ ہے عراق کی کہ یہ اتنی مقدس سرزمین ہے کہ اس کے اندر یعنی خود بابل جیسی جگہ موجود ہے کہ جہاں حضرت امپورٹنٹ جگہ ہے,
مطلب شروع سے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہو رہی ہے. یعنی آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے, انبیاء کی سرزمین کہلاتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جائے پیدائش ہے آج بھی ہے کہ جس کو جا کے لوگ اس کی زیارت بھی کرتے ہیں, انبیاء کی سرزمین بھی ہے, آپ کو یہاں پر انبیاء کی قبروں بھی مل جائیں گی. تو یہ وہ تاریخی جگہ ہے کہ جس کا تمدن, جس کا جغرافیہ, یعنی کیا مطلب آپ سمجھیے گا اس بات کو, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یعنی عراق, شام جس کو سیریا بھی کہا جاتا ہے, دمشق جس کا کیپٹل ہے, اسی طرح سے یمن اور لبنان، یہ چار پانچ ملک، یا مصر بھی اس میں شامل ہے، یہ ملک یعنی یہ ملک مشرق وسطی، یا کہیے یہ ملک خلیج فارس والے ممالک کی طرح نہیں ہے، جس کو آپ کہتے ہیں دبئی جو اس میں، یعنی یہ عرب امارات جس کو کہا جاتا ہے، یا عمان کا آپ اس میں بھی اضافہ کر لیجئے، یا اسی طریقے سے آ جائیں تو قطر اور کویت اور بحرین، یہ والے ممالک نہیں ہیں، یعنی ان کا کوئی تاریخ و جغرافیہ یا تمدن اور ثقافت نہیں بنتی ہے، ان کا کوئی کلچر نہیں ہے، یہ لوگ تو پیسہ آنے کی بنیاد پر آج بھی، یعنی ان سے زیادہ عرب جو واقعی بدو کہے جاتے تھے، آج بھی ان سے زیادہ احمق کوئی نہیں ہے کہ یہ اپنے ملک کا سارا تیل نکال نکال کے انگریزوں کو دے رہے ہیں، اور انگریز جو ہے وہ گاڑیوں کے عوض سب سے قیمتی چیزیں، یعنی لگژری زندگی کے دے ان کو بہانے بنا کے، اور ان کی قیمتی ترین چیزیں ان کی زمین سے نکال کے لے جا رہے ہیں. تو یہ شام، عراق، لبنان اور مصر ان میں سے نہیں ہے، حتیٰ کہ یمن یہ ان میں سے نہیں ہے، یہ متمدن ہیں، ان کی یعنی ہر ایک کی تاریخ کوئی 2000 سال، کوئی 3000 سال، کوئی 4000 سال، کوئی 5000 سال پر مشتمل تمدن، جس کا آپ سولائزیشن کہتے ہیں، ان کی اتنی قدیم سولائزیشن ہے، یعنی قوم جس کی بنیادیں گڑی ہوئی ہیں پہاڑ کی طرح زمین کے اندر، یہ اس طرح کی قوم ہیں، یہ اس طرح کی ثقافت ہے،
نسل در نسل چلی آ رہی ہیں.
ہاں، اب اگر یہ دوسرا موضوع بھی ہم نے کسی طرح حتی حل کر لیا ہے، تو اب ہم انبیاء کی گفت، یعنی انبیاء کے زمانے سے بات نہیں کر سکتے، اب آ جائیں اہل بیت علیہ السلام کا جو رابطہ یہاں پر بنتا ہے، یعنی یہ وہ جگہ بنتی ہے کہ جب عالم اسلام پھیل رہا ہے مختلف جگہوں پہ، مختلف سرزمینوں پر، تو ایک وقت ایسا آ گیا کہ بنو امیہ نے جو ہے نا وہ عالم اسلام کو کھینچنا شروع کر دیا شام کی طرف، مرکز اسلام کو کھینچنا شروع کر دیا شام کی طرف، یہ بنو امیہ کی باقاعدہ سوچی سمجھی پلاننگ ہے، اور اس کے پیچھے یہ لا محالہ، یعنی تاریخ اگر کوئی صحیح پڑھے، اگر پڑھ پائے، کیونکہ تاریخ کو اتنا انہوں نے گھما دیا اور اتنا اس میں تحریف کر دیا کہ حقائق پتہ ہی نہیں چلتے آپ کو، لیکن اگر پتہ چل جائیں تو یہ کام یہودی اور عیسائیوں کا ہے کہ انہوں نے کہا مکہ مدینے سے کسی طریقے سے اس کو باہر نکالو، وہ کیوں؟ کیونکہ خود سرزمین اگر مکہ اور مدینہ کی طرف مسلمانوں کا رخ رہے گا، جاتے رہیں گے، تو رسول اللہ سے، اہل بیت سے خود ہی ان کا رابطہ جوڑتا ہے، انہوں نے کہا اس کو کسی طرح سے باہر نکالو اور سارا کا سارا سلسلہ لے آؤ اس سرزمین کی طرف جس کو آپ کہتے ہیں شام. اب جب شام کی طرف آ رہا ہے اور یہ پری پلان تھا، تو آپ یہ سمجھیں کہ انہوں نے پھر شام کے ذریعے سے عراق پر کوشش کی، بنو یعنی پورا بنو امیہ کا سلسلہ ہے، انہوں نے مصر پر کوشش کی قبضہ کرنے کی، اب پھر ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو ہجرت کرنی پڑی، اور مولا کائنات جو اس میں سر فہرست رہے کہ جنہوں نے ہجرت کی، اپنا مرکز جو ہے کوفے کو بنایا تاکہ شام سے جو شام کی سازشیں ان کو کنٹرول کیا جا سکے. ہم اہل بیت سے ہی شروع کر رہے ہیں یہاں کی تاریخ کو، اب ہمارے قدم یہاں پر آ گئے، یعنی اہل بیت علیہ السلام کے قدم عراق کی سرزمین پر، انبیاء کے قدموں کے بعد ہم نے بھی آنا شروع کر دیا. اب یہ ایک نیا دروازہ کھل گیا کہ یہاں پر آ گئے، آنے کے بعد پھر شہادت ہو جاتی ہے، پھر امام علی علیہ السلام جو ہے وہ ایک یہی قبرستان کے جس کو سب سے پرانا تاریخ انسانیت کا، یعنی جس کو آپ قبرستان کسی کیا کہتے ہیں اس کو،
وادی السلام،
یہ ہمارا وہ قبرستان ہے کہ جس میں آپ کو کئی ہزار سالہ پرانی قبور مل جائیں گی،
انبیاء علیہ السلام
خود آپ کو یہاں پر مل جاتے ہیں. تو بہرحال یہ اس وقت جو آج کا نجف ہے، یہ اس وقت کا نجف پڑوسی ہو سکتا ہے، بلکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ قبور پورے نجف میں بچھی ہوئی تھیں، یعنی ملائے کائنات کو اسی قبرستان کے کسی ایک کونے پہ دفن کیا گیا تھا، ان کا مقبرہ نہیں بنا سکتے تھے، 100 سال تک چھپا کے رکھا قبر کو، لیکن یہ اسی وادی السلام کے کسی ایک کونے پر، اسی طرح سے ایک اور صحابی صافی الصفا کے نام سے جو آپ دیکھتے ہیں، جو نیا حرم کا صحن بنا ہے جناب فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ کے نام سے، اس کے بعد ایک اور بڑی یعنی صحابی امام علی علیہ السلام موجود ہیں وہاں پہ، جو یمنی ہیں صافی الصفا. تو یہ سب لوگ قبرستان میں تھے، یعنی یہ شہر نجف پورا ایک قبرستان ہے، کسی کونے پر کسی جگہ پر مولا کائنات تھے، اور پھر آہستہ آہستہ یہ قبریں پیچھے ہوتی چلی گئیں، اور یہ شہر نجف جو ہے یہ جو کہ حرم کے ساتھ ہے، یہ وجود میں آ گیا، اور اس کے علاوہ بھی پھر
نہیں. آپ کیا نے کم از کم اندازے کے مطابق یہ جو وادی السلام ہے وہاں سے لے کے مولا علی کی قبر، یہ قبرستان،
سارا قبرستان کا علاقہ ہے، میں کہہ رہا ہوں ساری صافی الصفا تک ایسا ہی ہے، سارا قبرستان ہے. ابھی آپ دیکھیں گے، ابھی دو انبیاء کی قبریں آپ نے سن لی ہیں کہ بن رہی ہیں انشاءاللہ وادی السلام کے بالکل آغاز میں، تو آپ تھوڑے سے بعد دیکھیں گے کہ یہاں کی جتنی بھی قبریں سب غائب ہو گئیں، یہاں پر ایک حرم بن جائے گا، اور اس کے چاروں طرف ان کو روڈ بھی نکالنی پڑے گی، کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، آپ کو پھر پتہ نہیں چلے گا کہ آپ وادی السلام کے اندر ہی کھڑے ہیں، قبروں کے اوپر ہی کھڑے ہیں، جیسے آج آپ مولا کائنات کے اگر حرم میں ہیں تو اس کا مطلب آپ قبروں پہ ہی کھڑے ہیں، یہ ساری جگہیں جو ہیں یہ قبرستان ہیں، ایسے ہی ہے، یعنی آپ بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا چلے جائیں، قبرستان میں دفن ہوئی تھی نا، اس وقت کے لوگوں کو تو نہیں ان کی اہمیت کا اندازہ تھا کہ ان کو کسی مقدس جگہ پہ انہوں نے قبرستان میں لا کے دفنا دیا تھا. ساری شخصیات کے ساتھ ہمارے یہی ہوا ہے. یہ بعد میں پھر قبرستان جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ حرم بندے چلے گئے, اور پھر آپ نے دیکھا کہ بہت ساری جگہوں پہ نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں, زمین کے اندر ہی نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں, وہ قبریں ہوتی ساری, لیکن یہ کہ مشخص کر دیا جاتا ہے جگہ کو. اب یہ نجف جہاں رسول اللہ کائنات آ گئے, اور آہستہ آہستہ پھر وہ کربلا برپا ہو گئے سرزمین کے اوپر, پھر یہ شخصیات آ گئیں, اور پھر تشیع پر جو مختلف بنو میہ بنو عباس کے زمانے میں ظلم ہونا شروع ہوا, یہ رکے نہیں, یہ سلسلہ تقریباً عثمانی خلافت تک رہا ہے. جب عثمانی خلافت تک اتنا تشیع کے ساتھ مسائل رہے تو پھر یہ پناہ گاہیں تلاش کرتے تھے. جب یہ پناہ گاہیں تلاش کرتے تھے تو وہ آہستہ آہستہ یہ پناہ گاہوں میں, اب یہ نجف اور اس کا اطراف, کوفہ اور اس کا اطراف, اسی طرح سے کربلا اور اس کا اطراف, اور پھر بہت ہی گہری اور گندی سیاست جو کی ہے بنو عباس نے آخر میں, اور ہمارے پھر ائمہ اہل بیت علیہ السلام سامرہ تک چلے گئے. وہ سامرہ کہ جو آج بھی آپ کو علم ہے کہ سامرہ آج بھی خطرے میں ہے, یعنی کسی حد تک کربلا, نجف اور کاظمین آپ نے سنبھال لیا ہے, لیکن سامرہ آج بھی خطرے میں ہے. یعنی کیا مطلب, یعنی ہم جو پہلی مرتبہ آج سے 10-12 سال پہلے گئے اربعین کے ہی موقع پہ یا زیارتوں پر, تو ہم سے کہا ہو سکتا ہے آپ جو ہیں وہ سامرہ کی زیارت نہ کر سکیں. یہ بات ہمارے لیے عجیب سی تھی کہ جس ملک میں 60-70% تشیع ہے, ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ سامرہ کے, اور فاصلہ کتنا ہے بغداد سے, 128 کلومیٹر ہے, 128 کلومیٹر بغداد سے, نجف وغیرہ میں 100 کلومیٹر اضافہ کر لیجئے, تو ہم 250-250 کلومیٹر پر موجود ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے مزارات کی زیارت نہیں کر سکتے. یہ ہمیں بتایا گیا کہ آپ نے, اور ہوا ایسا 2-3 مرتبہ ایسا ہوا کہ لوگ اربعین کے زمانے میں پہنچے, اربعین کروڑوں کی واک ہو رہی ہے,
اور وہ نہیں سامرہ نہیں جا پا,
اور کہا جا رہا ہے ہم سے سامرہ آپ نہیں جا سکتے. یعنی آپ سمجھے دال میں کالا نہیں, یہ پوری دال ہی کالی ہے. یہاں پر ہو کیا رہا ہے, یعنی اس ملک میں, اچھا ہم جو جا رہے ہیں, یعنی جو باہر سے تشیع جا رہی ہے, زیارتیں کر رہی ہے, ہمیں اس بات سے مطلب ہی نہیں, ہمیں بس یہ چاہیے کہ چلیں کچھ تو زیارتیں کھلی ہوئی ہیں نا. بھائی گہرائی سے سوچو, خدا نخواستہ اگر آج سامرہ خطرے میں ہے اور وہ اتنے طاقتور ہیں کہ 70-60% والی تشیعوں کو انہوں نے یعنی نہیں آنے دینا سامرہ کی طرف, کہ جو 250 کلومیٹر کے فاصلے پر بنتا ہے کربلا سے اور نجف سے,
اور یہاں سے تو مطلب کیپٹل سے خود
128 کلومیٹر. تو اس کا مطلب ہے کہ بھائی سب کچھ خطرے میں, یعنی یہ کاظمین خطرے میں ہے. اچھا ایسا ہی ہوا, اگر آپ کو پتا ہو کربلا کے پیچھے کا پورا ریگستان, کربلا کو اگر آپ کسی جگہ جغرافیہ میں دیکھیں, کربلا ایسی جگہ پر ہے کہ جس کے پیچھے پورا ریگستان ہے کہ جو سعودی عربیہ تک جا رہا ہے, یعنی وہ ریگستان ہے جو سعودی عربیہ کی سرحدوں تک جا رہا ہے, اور وہ پورا پلان رکھتے تھے کہ وہاں سے داعش کو پہلی مرتبہ شامل کریں گے. یہ تو بعد میں پلان چینج ہوا کہ انہوں نے موصل اور اس طرف آ گئے, ورنہ وہ ادھر سے لانا چاہتے تھے داعش کو, اور ان کا یعنی پہلا پروگرام ہی یہ تھا کہ کربلا کو مرکز تشیع کو نقصان پہنچائیں گے. میں ابھی صرف عراق پر بات کر رہا ہوں, میں نہیں چاہ رہا کہ اس وقت حجاز پر بات کی جائے, میں نہیں چاہ رہا ایران کی سرزمین پر بات کی جائے. یعنی اگر ہم, کیونکہ ہم نے انتخابات, اور آپ نے شروع میں بھی کہا کہ ہم نے کیونکہ عراق کے لیے مختص کیا ان پروگرامس کو, اس لیے میں ابھی صرف جو ہے نا بہت کوشش کر رہا ہوں اپنے آپ کو کہ میں کنٹرول کرتے ہوئے صرف عراق تک رہوں, میں نہ جاؤں سرزمین حجاز کی طرف, نہ جاؤں ایران کی طرف. اب یہ خطرے میں ہے, اور جب انہوں نے دیکھا کہ جغرافیہ میں بائیمانہ کے لشکر کشی نہ کر پائے داعش والی, تو انہوں نے پھر یہ جوکرز, یہ یعنی خیالات, افکار, نظریات اور اہداف وہی رکھتے ہیں کہ جو داعش کے تھے, انہوں نے پھر ایک نئے انداز سے اپنے آپ کو عراقی کہا, اور اس کے بعد جو ہے نا وہ سب سے بڑا حملہ ہی حشد و شعبی پہ کیا, اور یہ ثابت کرتی ہے بات کہ یہ کیا کہیے, نقاب پہنا کے, ماڈرن لگا کے لڑکے لڑکیاں بے حجاب اور فلاں ڈھمکا, سب نے جوکرز والے جو ہیں وہ اپنے چہروں پہ ماسک لگائے ہوئے, اور اس کے بعد جو ہے نا یہ عراق سے شروع کیا انہوں نے, اور خطرہ آغا سیستانی کے گھر تک پہنچ گیا تھا. بہرحال میں بہت جلدی یہاں تک نہ ہوں, میں کوشش کروں گا تاریخ پر ہی رہوں. تو اب یہ سارا یعنی اہل بیت علیہم السلام کی وجہ سے ہمارا مرکز بن گیا مدینے کے بعد عراق کی سرزمین, اور پھر جب امام رضا علیہ السلام اور ان کی بہن, اور ویسے بھی قم کو کہا گیا کہ یہ اہل بیت کا گھر ہے, حرم میں اہل بیت قرار دیا گیا, تو پھر ہمارے لیے یہ مقدس بھی جگہ ہو جاتی ہے. اس لیے ہم تشیع سوال
اس کے حدیث ہی ملتی ہیں کہ ایران کے والے سے حدیث ہی ملتی ہیں کہ
مستقبل کے اعتبار سے کہ یہی سے امام زمانہ کے ایک لشکر بھی آنا ہے, پھر یہ حرم اہل بیت علیہ السلام ہے, تو الحمدللہ پھر تو وہ ہے. تو ہم جب تک کہ صحیح طرح سے حالات سے تھوڑا تاریخچہ, جغرافیہ, پھر تاریخچہ, اس کے بعد آپ کے قریب کی تاریخ جس کو میں کہتا ہوں یہ آخری 50 سالہ تاریخ, یہ بہت امپورٹنٹ جس کو ہم نے آپ سے یہاں پر ڈسکشن کرنی ہے. اور پھر آہستہ آہستہ موجودہ انتخابات پر آئیں گے, تب آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ یہ ہو کیا رہا ہے, یعنی کیا کھینچتانی ہو رہی ہے, مستقبل میں کیا ہونے والا ہے, ہمارے لیے کیا خطرات ہیں. ہماری تشیع کی ریڑھ کی ہڈی ہے یہ جگہ, لیکن اس کو کیا خطرہ ہے جب تک ہم اس طرح سے اس کو لے کے نہیں چلیں گے. مجھے نہیں لگتا کہ ہم موجودہ انتخابات سے جو مسائل کھڑے ہو رہے ہیں ہم ان کو سمجھ سکیں. گہرائی سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ کو سمجھنا بہت ضروری ہے.
آغا صاحب, یہ جو ہے نا وہ چونکہ ظاہر سی بات ہے ہم تھوڑے سے اس پہ ہسٹری پہ ہی بات کر رہے ہیں, لیکن انبیاء علیہ السلام کے بعد پھر جو ہے نا وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ادھر چلے جاتے ہیں, پھر اہل بیت علیہ السلام نے اس زمین کا انتخاب کیا, تو وہ آپ نے جیسے اشارہ کیا, کیا وہ شام کی وجہ سے سرزمین کی طرف آئے تھے؟ جیسے مولا علی علیہ السلام آپ نے کہا کہ کوفے میں جب انہوں نے اپنا دارالخلافہ کوفے کو بنایا, تو وہ مدینے سے باہر آ کے ادھر کیوں آئے تھے؟ وہ شام کی وجہ سے آئے تھے کہ وہاں پر جو ہے نا سازشیں ہو رہی تھیں؟
سب سے بڑی وجہ تو یہی تھی, سب سے بڑی وجہ اگر آپ مولا کائنات سے پوچھیں کہ آپ نے مدینہ کیوں چھوڑا, مدینہ تشیع کا اصل مرکز ہے. یہ وہ ایک امپورٹنٹ موضوع ہے جو بہت کم تشیع سے آگاہ ہے, اور وہ اس وجہ سے کہ جو ہمارا 125 سالہ تاریخ وہابیت کی ہے, جس میں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ سرزمین تو ہے ہی ان کی, ایسا نہیں ہے. مدینہ مرکز ہے, اور میں اس بات پر ختم کرتا ہوں چھوٹی سی تاریخ ہلکی سی بیان کر کے. آج بھی ہے, کیا مطلب؟ مطلب یہ دیکھیے گا, رسول اللہ کی رحلت ہوتی ہے, وفات ہوتی ہے, شہادت ہوتی ہے, کہاں پر ان کا مقبرہ بنتا ہے, کہاں پر ان کا حرم بنتا ہے؟ مدینہ میں. ٹھیک ہے, اب کہاں ہیں, یعنی امام علی علیہ السلام کہاں ہیں؟ مدینہ میں ہے نا. خلافت کہاں آ رہی ہے؟ مدینہ میں آ رہی ہے. لیکن جب خطرہ بڑھا اور کہا کہ جنگ اتنے فاصلے سے لڑنا مشکل ہے, تھوڑا سا فاصلہ طے کر لیتے ہیں, یہ فاصلہ طے کیا ہم نے, مدینہ سے ہم پہنچ گئے کوفہ. اب ہم بہت قریب آ گئے شام کے, آپ کو پتہ ہی شام یعنی فرات آ رہا ہے, کہاں سے آ رہا ہے؟ اسی انہیں سرزمینوں سے آ رہا ہے. ہم بہت قریب آ گئے کہ ہمیں اب سامنے ٹکرانا ہے. اب یہاں پر جیسے امام علی علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے, امام حسن کہاں چلے جاتے ہیں؟ پھر مدینہ. پھر جب امام حسین علیہ السلام کہاں پر ہیں؟ مدینہ میں. کہاں سے آئے؟ کربلا تک پہنچے مدینہ سے. پھر امام زین العابدین علیہ السلام واپس اس کاروان کے لیے کہاں چلے گئے؟ مدینہ. پھر امام کہاں پہ آئے؟ مدینہ میں رہ گئے. امام باقر کہاں ہیں؟ مدینہ میں. امام شافعی علیہ السلام کہاں ہیں؟ چھٹے امام کہاں ہیں؟ مدینہ میں. ساتویں امام کہاں تھے؟ مدینہ میں. ان کو لے جا کے بغداد مختلف جیلوں سے گزارتے ہیں, بغداد اور شہادت ہوئی, پھر قازمین. آٹھویں امام کہاں ہیں؟ مجبوری میں تھے, مدینہ میں
لے کے گئے تھے, یہاں
لے کے گئے مدینہ سے. پھر نویں امام شروع میں کہاں ہیں؟ مدینہ میں, جہاں سے وہ آئے معجزے کے ذریعے سے, انہوں نے نماز پڑھائی امام کی اور تدفین غسل وغیرہ کیا. پھر مدینہ. پھر نویں امام کہاں ہیں؟ مدینہ میں. پھر ان کو کھینچ کے لایا گیا اور پھر قازمین میں یہاں کی شہادت ہو جاتی ہے. دسویں امام کہاں ہیں؟ مدینہ میں. پھر ان کو یہاں سے لایا گیا اور پھر سامرہ, دسویں گیارہویں امام سامرہ, اور پھر بارہویں امام پردہ غیبت میں چلے گئے. تو یہ جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں,
ان کو بھی جو ہے نا فوجی چھاونی میں لا کے رکھا گیا,
فوجی چھاونی تھی. تو اگر موقع ملا ہے تو اہل بیت کہاں پلٹے ہیں؟ جب موقع ملا ہے ہم اپنی مرضی سے ہمیں اجازت دیں, ہم نے اپنا مرکز کیا بنانا ہے؟ مدینہ بنانا ہے. مرکز تشیع عالم اسلام, اصل مرکز عالم اسلام مدینہ کی سرزمین ہے, کہ جہاں پر رسول اللہ نے الحمدللہ مخلص صحابہ کے ساتھ مل کے اور اہل بیت علیہ السلام صاحب مل کے اسلام کی بنیاد, یوں کہیے کہ انقلاب کی بنیاد ڈالی ہے, یہ دوسرے لفظوں میں حکومت اسلامی کی بنیاد ڈالی ہے. اور جب دیکھیں, آپ کو بھی کہا گیا کہ جب سرزمین انشاءاللہ امام آئیں گے, تو پھر امام نے نہیں کہا کہ امام علیہ السلام کے حرم میں آئیں گے, نہیں فرمایا کہ کربلا آئیں گے, نہیں فرمایا کہ نجف یا مشہد آئیں گے. پوجا کہاں آئیں گے؟ کہاں؟ خانہ کعبہ پر آئیں گے. یعنی ہم پھر واپس مرکز کو وہیں پلٹائیں گے, اور وہیں پر انشاءاللہ انبیاء کی سرزمین, اور پھر دوبارہ وہ سلسلہ شروع ہو جائے
گا. صاحب بہت شکریہ, آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ناظرین کرام, آپ گفتگو سماعت فرما رہے ہیں مولانا نقی ہاشمی کی, کہ جو عراق کی تاریخ کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. ناظرین کرام, نہ صرف یہ کہ ہم اس ان پروگرامز میں عراق پر بات کریں گے, عراقی انتخابات کے بعد انشاءاللہ ہم جو حالیہ دنوں میں لبنان میں ہوا اور جو افغانستان میں آج کل ہو رہا ہے, اس حوالے سے بھی آغا صاحب سے گزارش کریں گے کہ اس حوالے سے بھی کچھ خیالات کا اظہار کریں. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان قمر رضوی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.